رکھا تھا تم کو اے آدم کی اولاد کہ نہ پوجیو شیطان کو وہ کھلا دشمن ہے تمہارا.
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ کہ پوجو مجھ کو یہ راہ ہے سیدھی.
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.
جسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہ. ہاں قیامت ایک حقیقت ہے. دنیا کے طوفانوں سے زیادہ بڑا طوفان, دنیا کے سیلابوں سے زیادہ حشر خیز اور ہلاکت آخری سیلاب. قیامت جو ضرور برپا ہو کر رہے گی. ہاں پھر یہ دنیا جو عمل کی دنیا ہے, یہ عالم جو سعی و جہد کا عالم ہے, یہ جہان جو عمل پیہم اور جہد مسلسل کا جہان ہے, سب نے ان کا حساب دینا ہے. قیامت کیا ہے اور قیامت کے بعد کیا کچھ ہوگا, آئیے سورہ الحاقہ کی آیات کی روشنی میں محترم خرم مراد صاحب سے سنتے ہیں قیامت کے موضوع پر درس قرآن سورہ الحاقہ کے حوالے سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية تطوف بابانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
یہ سورہ الحاقہ کی 13 سے 37 آیات ہیں. اب خرم مراد صاحب سے ان آیات کا مختصر درس سماعت فرمائیے.
نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز، ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اس کو اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، اور اس کے سامنے ہمارا حساب بھی پیش ہوگا، اور آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے سامنے اس دن آ جائے گا. یہ مسلمان ہیں، ہم کو اس بات پر یقین ہے. لیکن یہ بات بھی ایسی بات ہے کہ یہ جاننے کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، بہت کم سوچتے ہیں کہ ہم کو اس کا حساب بھی دینا ہوگا، اور بہت کام کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں جو کل جا کر ہم کو اچھی شکل صورت میں واپس ہو. یہ ہم کو یاد رہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کو ہم دیکھیں، اس کو یاد رکھیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بے شمار جگہ موت کے بعد کی زندگی کا ذکر کیا ہے. یہ سورہ الحاقہ ہے، 29 پارے کی سورت. اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا دنیا برباد ہو جائے گی، اس وقت سے لے کر جبکہ اچھے لوگ اچھی جگہ پہنچ جائیں گے اور برے لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے، کیا کچھ ہونے والا. تو آئیے میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں دکھاؤں کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. یہ تو پہلا مرحلہ ہے جبکہ سور میں ایک پھونک مار دی جائے. یہ زوردار آواز بلند ہو، جیسے آج سائرن کی آواز سنتے ہیں، بڑھتی چلی جائے، کتنی شدید آواز ہو سکتی ہے. زلزلے کی آواز آتی ہے گھڑ گھڑ کرتی ہوئی، مگر بہت تیز ہو جائے، اگر ہوائی جہاز گزرتا ہے گھٹیاں بجنے لگتی ہیں. اس سے آپ لاکھ کروڑ گنا اگر آواز ہوگی تو پھر کتنی دہشت اور خوف کا عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہوگا. جس طرح ایک پھونک ماری جاتی ہے اس طرح یہ آواز جو ہے اچانک ہو جائے گا، وقت بھی نہیں ملے گا، ایک دم سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے، فیکٹری کے ملازم جو ہے وہ باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک آواز جو ہے وہ بلند ہوتی ہے. آواز سے اگر عمارتیں کھسکانے لگتی ہیں تو وہ آواز کتنی زبردست ہوگی جسے زمین و آسمان سب اوپر نیچے ہو جائیں. چنانچہ فرماتا ہے، وہ حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا. اور پھر زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی دفعہ پٹخ دیا جائے گا. یہ بھی کئی دفعہ نہیں پٹخنا پڑے گا ٹوٹنے کے لیے. اس طرح کانچ کا گلاس ہوتا ہے، اٹھا کے زمین پہ پھینکتے ہیں، چورا چور ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے تو زمین یا آسمان سب اسی طرح ہے، پہاڑ بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ ان کو اٹھا کر پٹخ دے گا، سب چورا چور ہو جائے گا. کیا عالم ہوگا پوری دنیا کا اس وقت. زمین جیسی کی اس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، اور پہاڑ اتنے بڑے بڑے، یہ سب چورا چور ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا، یہ تو ایسی واقع ہونے والی چیز ہے کہ اس کو اگر ہم کچھ نہ کہیں، اتنا ہی کہیں کہ تو رکے رہنے والی چیز ہے. یہ تو اتنی یقینی ہے کہ یوم ایک دن وقعت الواقعہ، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا زمین و آسمان چورا چور ہو جائیں گے. تو یہ دن تو وہ ہوگا کہ جب وہ چیز ہو جائے گی جس کو تو ہونا ہی ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. پھر زمین اور پہاڑی نہیں بلکہ آسمان بھی اس میں مصیبت میں شریک ہوگا. چپت استماؤ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور بالکل بوجا پھٹا ہو جائے گا. اتنا زبردست آسمان، اتنا محکم مضبوط آسمان جو پتہ نہیں اربوں سال سے سامنے ہے دکھ رہا ہے، یہ آسمان بھی پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس میں کوئی جان نہیں رہے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے اگر آپ جانتے ہوتے عربی زبان کہ ایسا ہوگا، بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے یہ بات اتنی یقینی ہے کہ یہ ہو چکی. زمین بھی اٹھا کے چورا چور کی جا چکی، آسمان بھی پھٹ چکا. اور فرشتوں کو تو ہم جانتے ہیں، ابھی تو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں فرشتے ہیں زمین میں بھی آسمان کے لیے. اتنی خوف اور دہشت ہوگی کہ فرشتے بھی پھر آسمان کے کناروں پر سکنا شروع ہو جائیں گے، اور آسمان کے کناروں پہ جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے یہ ہمیں نہیں پتا، ہم تو اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن بہرحال اس کا تخت ہوگا، تخت پر وہ سامنے آئے گا. یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. اور اپنے رب کا، کہ تمہارے رب کا جو عرش تخت ہے وہ اپنے اوپر اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے گا. ان کے نے آپ سوچیں کہ آٹھ کیوں ہوں گے، چار کیوں ہوں گے، دس کیوں ہوں گے، یہ باتیں تو آخرت ہی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ اللہ کا تخت چاہیے بچ جائے گا اور اس سے آ جائیں گے اور ہمارے اعمال کا حساب شروع ہو جائے گا. ہمیں تو اپنے اعمال کے حساب سے دلچسپی ہے، اس بات سے دلچسپی نہیں کہ آٹھ فرشتے کیسے ہوں گے اور آٹھ ہی کیوں ہوں گے. چنانچہ فرماتا ہے کہ جس بات سے تم کو دلچسپی ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ یوم اذن تو رجونا یا تخفا منکم خافیہ، تم سب کے سب اس کے سامنے لائے جاؤ گے اور کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں رہی. رات کے اندھیروں میں جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی سامنے ہوگا، جو کام کسی کو نہیں معلوم وہ کام بھی سامنے ہوگا، ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آج نہیں دکھتا وہ بھی سامنے ہوگا، فرشتے نہیں دکھتے وہ بھی سامنے ہوگا، آسمان کے ادھر کیا ہے وہ نہیں معلوم وہ آسمان بھی پھٹ جائے گا. اور ہمارے جو اعمال جس کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہیں جن کو انسانوں نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ سب بھی سامنے آ جائیں گے. یہی تو مقصد ہے کہ سارے کے سارے اعمال سامنے آ جائیں. اب اس کے بعد حساب ہوگا، کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سب کا ذکر یہاں نہیں فرماتا تھا، لیکن فرماتا ہے کہ جب اعمال سامنے آئیں گے تو اعمال کے لحاظ سے انسان دو گروہوں کے اندر بٹ جائیں گے. ایک گروہ جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، سب سے وزنی چیز تو اس میں ایمان ہوگی، وہ ہوں گے جن کے اعمال نامے ان کے دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے. دوسرے لوگ جن کے اعمال خراب ہوں گے، برے اعمال زیادہ ہوں گے، اور اس میں سب سے برا عمل تو اللہ کی ناشکری اور کفر کا ہوگا، ان کے اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک اصحاب الشمال. اب دونوں کا ذکر آپ سنیے. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤا کتابیہ، پس جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ تو پکار اٹھے گا، آؤ پڑھو میرا اعمال. اس میں اتنے اچھے اچھے اعمال ہوں گے کہ وہ چاہے گا کہ ہر ایک کو معلوم ہو، بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے، بہت اونچے نمبر آئے ہیں، ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا کہ آؤ دیکھو اور میرے اس اعمال نامے کو پڑھو. کتنی اس کو خوشی ہوگی، مسرت ہوگی. بھائیو، اگر آج ہم ابھی سے اس اعمال نامے میں اچھے اعمال درج کرائیں گے تو ہمارے حصے میں بھی وہی خوشی آئے گی. اس کے بعد وہ یہ بھی کہے گا کہ یہ جو اچھے اعمال یہاں آج نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. انی ظننت انی ملاق الحساب، دنیا میں جب بھی رہا میں اس خیال میں رہا کہ مجھے ایک دن اپنے حساب سے صاف کا درپیش آئے گا، ایک دن میرا حساب میرے سامنے آئے گا. جس کو یہ معلوم ہو کہ میرا حساب میرے سامنے آئے گا، میرا آقا میرا ملازم رکھنے والا مجھ سے پوچھے گا کیا کر کے آئے، آج دن بھر میں کیا کام کیا، پوری عمر میں کیا کام کیا، وہ اس کی نافرمانی تو نہیں کرے گا، اس لیے اس کے اعمال اچھے ہوں گے. تو بھائیو، ہم سب کو بھی ہمیشہ اسی کا دھیان رہنا چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کے سامنے ہمارا حساب ہوگا. یہ خیال رہے گا ہمارا اعمال نامہ دانے ہاتھ میں آئے گا اور ہم بھی پکاریں گے کہ آؤ اتنے اچھے اعمال ہیں کہ میرا اعمال نامہ پڑھو. خوشی نہیں ملے گی بلکہ اور بھی اللہ کی طرف سے بڑے عیش و آرام کا انتظام ہوگا. فرماتا ہے یہ جو آدمی ہے ہوا بھی عیشت راضیہ، بس اس کی زندگی تو اس کی من پسند زندگی ہوگی. اب تو زندگی میں ہم ہزار چیزیں چاہتے ہیں، اس میں سے ایک پوری ہوتی ہے. وہاں تو جو چاہیں گے وہ ہمارے حصے میں آئے گا، کھانا پینا آرام دوستی ہر چیز ہم کو مل جائے گی. ہوا بھی عیشت راضیہ کی جنت ان عالیت ان خطوط و آزانیہ، بلند و بالا باغ ہوں گے. تو میوے یہاں پر تو ہم جاتے ہیں توڑتے ہیں، بازار سے خرید کے لاتے ہیں، وہاں پر اتنے قریب ہوں گے کہ ہاتھ بڑھائیں گے اور ہم کو مل جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے کھانے پینے کی دعوت ہوگی، اس کا دسترخوان بچھا ہوگا. فرمائے گا کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے کھاؤ. لیکن یہ کس وجہ سے کھانا پینا ملے گا؟ تو اس نے بتا دیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو کل دنیا کی زندگی میں تم نے کیے تھے اور پہلے سے آگے بھی کیے تھے. یہ دراصل اجر کے نام کی صورت میں ملے گا. اور دیتیا فرماتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. فرماتا ہے کہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتھا کانت القاضیہ. اس کے اعمال نامے میں تو اتنے خراب اعمال ہوں گے کہ جب اس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تو وہ پکارے گا یا لیتنی، اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، اے کاش مجھے یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، اور کاش میری زندگی جو ہے موت پر ختم ہوتی، کاش موت اس کو ختم کرتی.
جسے دوبارہ زندہ ہونے کے خواہش کا تو سوال ہی نہیں ہے, اس اعمال نامے پہ اتنی شرم آئے گی جسے کوئی بڑی ندامت رسوائی ذلت کی بات ہو جاتی ہے. کیسے یہ بات معلوم ہوئی لوگوں کو, اسی طریقے سے ذلیل رسوا ہوں گے اگر اعمال نامہ ایسا ہوا جو کہ بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہوگا. ایک طرف سے ذلت اور رسوائی ہوگی, اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوگا کہ دنیا میں جن چیزوں کے لیے بھی کام کرتے رہے, مال جمع کیا, پوزیشن بنائی, ایم این اے بنے, وزیر بنے اور بہت سارے کام کیے, ان میں سے بھی کوئی چیز آج کام ہونے والی نہیں ہے. سب پیچھے رہ گیا, سب چھوٹ گیا اور کوئی یہاں پر آ کر کام کرنے والا نہیں ہے. یہاں جو فرمایا یار ماں اگنا انی مالیا, میرا مال میرے کیا کام آیا, حلق انی سلطانیا, جتنا میرا اختیار تھا اقتدار تھا وہ سب بھی ختم ہو, بچوں پر چلتا تھا, بیوی پر چلتا تھا, ملازموں پر چلتا تھا, محلے والوں پہ چلتا تھا, فیکٹری والوں پہ چلتا تھا, حکومت میں بیٹھتے تھے نیچے والوں پہ چلاتے تھے, ڈی سی بنتے تھے وہاں چلاتے تھے, ہر آدمی سمجھتا ہے میرے اختیار چلتا ہے, وہ سب بھی ختم ہو گیا. اور مال جمع کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھاگے رہے وہ بھی کام نہیں آیا. کتنی بے بسی کی تصویر ہے آپ دیکھ لیجیے. ان چیزوں کے لیے ہم صبح شام اپنا اعمال نامہ خراب اعمال سے بھرتے رہتے ہیں, ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اور ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. تو یہیں پر ختم نہیں ہو گیا ذلت اور رسوائی کا عذاب, بلکہ آگے فرماتا ہے کہ جسمانی عذاب بھی ہے. خضوع ہو غلو ہو ثم الجحیم صلو ہو ثم فی سلسلۃ ذروعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ, پکو اس طرح قیدی ہوتے ہیں, مجرم ہوتے ہیں, اسے گلے میں توک ڈالو اور اس کے بعد اس کو قید خانے میں ڈال دو. قید خانہ کیا ہے؟ جہنم, اس میں جھونک دو. اور پھر اس کے بعد 70 ہاتھ لمبی 70 گز لمبی زنجیر کے اندر اس کو باندھ دو تاکہ اب اسے نکل نہیں سکے. اب واپس دنیا میں جا کر کچھ اور کرنے کا موقع نہیں ہے, نہیں جہنم سے نکلنے کا موقع ہے. یہ بھی بے بسی ہے, بے کسی ہے, لاچاری ہے اور ہمیشہ کی ذلت ہے. یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم آج اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے, اور وہ کریں تو کل جا کر ہم کو وہاں اچھی صورت میں ملے. وہ کیا کام ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس لیے ہوا ہے, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعامہ. یہ تو اس کو اس لیے ہوا کہ اللہ کا ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں سے کہتا نہیں تھا, خود بھی نہیں کھلاتا تھا کہتا بھی. دو ہی چیزیں ہیں, آدمی اللہ کا وفادار ہو, اس کا بندہ بنے, اس کا کام ہے. وہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ محبت کرے, ان کی خدمت کرے. سارے نیک اعمال تو انہیں دو چیزوں میں, صلات اللہ کے ساتھ تعلق کرنا ہے, زکات اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے. ساری شریعت سارا دین بس یہی دو باتیں ہیں. یہ نہیں کرتا تھا, جب اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تب یہاں پر اس کا کون ہمدرد ہو سکتا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی تو آج کے دن اس کا یہاں پر کوئی جوش نہیں, نہ نیک اعمال آگے بھیجے, نہ اللہ پر ایمان لایا, اب یہاں تو اسی کا حکم چلتا ہے. اب کون اس کا ساتھ دے سکتا ہے, کون اس کا دوست بن سکتا ہے؟ ولا تعام اللہ المسلم, کھانا بچا بچا کے رکھا, مال بچا بچا کے رکھا, غریبوں کو نہیں کھلایا, تب آج جو کھانا ملے گا وہ بھی پیپ اور خون کی طرح کا کھانا ہوگا. لا یاکلوہم الا خاطئون, یہ کھانا بھی گناہگاروں کے حصے میں آ رہا ہے. تو گناہگار خطا کار نہ بنو, اس سے بچ سکتے ہو, نیک اعمال کرو تو اچھے اعمال جو ہیں وہاں پر تمہارے حصے میں. تو میرے بھائی پورا منظر آپ دیکھو, اس زبردست آواز سے جس سے کہ آسمان زمین پہاڑ سب لرزہ بر اندام ہو جائیں گے, اس وقت سے لے کر اس جگہ تک کہ جہاں یا تو من پسند زندگی حصے میں آئے گی اور یا وہ جہنم جہاں زنجیروں سے پکڑ کے ڈال دیے جائیں. آج اس وقت ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم ان میں سے کس انجام تک پہنچے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سے یقین رکھتے ہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. روز ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس مر کے جانا ہے, جواب دینا ہے, لیکن ہم کام تو ویسے نہیں کرتے. کیا ہم قیامت کے روز کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے کہ انی زنن تو انی ملاقات حساب دیں, میں نے اس بات کا دھیان تھا مجھے اللہ کو حساب دینا, یا ہم بھی اسی سب میں چلے جائیں گے کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے لیکن وفادار نہیں ہے, مال گھر میں ہے غریب ہوئے خدمت نہیں کرتے. اس دن کی تیاری کریں, اس لیے کہ وہی زندگی اصل زندگی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ. اب اس حصے کی ایک
ایک آیت ترجمے کے ساتھ سنیے. پہلے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھا گیا ہے اور اس کے بعد شیخ الہند محمود الحسن کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم,
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں تیزہ ریزہ کر دیا جائے گا, اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. پھر جب پھونکا جائے سور میں ایک بار پھونکنا اور اٹھائی جائے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیے جائیں ایک بار, پھر اس دن ہو پڑے وہ ہو پڑنے والی.
وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.
اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی, فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے, تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا, اور پھٹ جائے آسمان پھر وہ اس دن بکھر رہا ہے اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر اور اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن آٹھ شخص. اس دن سامنے کیے جاؤ گے, چھپی نہ رہے گی تمہاری کوئی چھپی بات.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.
اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا, لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال, میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا, عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا, مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں, سو جس کو ملا اس کا لکھا دانے ہاتھ میں وہ کہتا ہے لیجیو پڑھیو میرا لکھا. میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب, سو وہ ہیں من مانتے گزران میں اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے پڑتے ہیں, کھاؤ اور پیو رچ کر, بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے ہو تم پہلے دنوں میں.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.
اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا, کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے, کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی, آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو, پھر اسے جہنم میں جھونک دو, اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا، اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے حساب میرا۔ کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی، کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال، برباد ہوئی مجھ سے حکومت میری۔ اس کو پکڑو، پھر توغ ڈالو، پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈالو۔
ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔
پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کی دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پھر اس زنجیر میں اس کا طول 70 گز ہے، اس کو جکڑ دو۔ وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر جو سب سے بڑا، وہ تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر، تو کوئی نہیں آج اس کا یہاں دوستدار، اور نہ کچھ ملے کھانا مگر زخموں کا دھون، کوئی نہ کھائے اس کو مگر وہی گناہگار۔
یہ کسب صدا اسلام کے تیار کردہ 14 ماڈل درس قرآن سیریز میں سے ایک ہے۔ اس طرح کے 6 مزید کیسٹ میں خرم راہ صاحب کے 12 درس موجود ہیں، انہیں بھی ضرور حاصل کیجیے۔ ملنے کا پتہ: ادارہ صدائے اسلام، ملتان روڈ، منصورہ، لاہور۔
جناب خرم مراد عالم اسلامی کے معروف دانشور اور تحریک اسلامی کے ایک ممتاز رہنما ہیں۔ وہ 1932 میں وسط ہند کی مسلم ریاست بھوپال میں پیدا ہوئے۔ 1953 میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں بی ای اور 1958 میں یونیورسٹی آف منیسوٹا امریکہ سے ایم ایس سی کی ڈگریاں انتہائی اعلی اعزاز کے ساتھ حاصل کی۔ وہ ملک کے ایک ممتاز انجینئر ہیں اور مشہور مشاورتی فرم ایسوسی ایٹڈ کنسلٹنگ انجینئرز کے ساتھ چیف انجینئر اور ڈائریکٹر کے مناصب پر ڈھاکہ، ایران اور سعودی عرب میں کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کے بڑے بڑے آب و برق کے منصوبوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی تعمیر نو میں بھی حصہ لیا۔ 1955 سے 1957 تک وہ این ای ڈی انجینئرنگ کالج میں بھی لیکچرار رہے۔ تحریک اسلامی کے ساتھ ان کی وابستگی بہت پرانی ہے۔ آج کل وہ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ہیں۔ اس سے قبل وہ سیشن 1951-1952 میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلی، 1963 سے 1970 تک جماعت اسلامی ڈھاکہ کے امیر، اور 1987 سے 1989 تک جماعت اسلامی لاہور کے امیر رہے ہیں۔ 1963 میں وہ مرکزی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے۔ ریاض سے انگلستان منتقل ہونے کے بعد 1978 سے لے کر 1986 تک وہ مشہور عالم علمی و دعوتی ادارے اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر کام کرتے رہے۔ ان کی رہنمائی میں انگلستان اور یورپ میں دعوت اسلامی، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور علمی ریسرچ کے کئی منصوبوں کے علاوہ 100 سے زائد کتابوں کی اشاعت کا کام ہوا۔ ان کی اردو میں 12 اور انگریزی میں 20 چھوٹی بڑی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس وقت وہ انگلستان سے شائع ہونے والے سہ ماہی جریدہ مسلم ورلڈ بک ریویو اور ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور کے ایڈیٹر ہیں.
ادارہ صدائے اسلام پاکستان میں اسلامی دعوتی تربیتی اور تحریکی آڈیو ویڈیو کیسٹس کا سب سے بڑا مرکز. ادارہ صدائے اسلام بغیر ترجمے اور ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کی جزوی اور مکمل تلاوت کی کیسٹ، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف، خطبات کے 12 آڈیو کیسٹس کا سیٹ، کشمیر افغانستان اور تحریک اسلامی کے انقلابی ترانوں کی کیسٹ، جہاد اور دیگر تحریکی اجتماعات کی ویڈیو کیسٹ اور دینی موضوعات پر ادارہ صدائے اسلام کے علاوہ دیگر اداروں کے بے شمار کیسٹ کے لیے رابطہ فرمائے. 10 کیسٹ منگوانے پر ڈاک خرچ بدلنا ادارہ ہوگا. مختلف علاقوں میں ایجنسی کے خواہش مند بھی رابطہ فرمائے. ہمارا پتہ ہے ادارہ صدائے اسلام، منصورہ ملتان روڈ لاہور. ہمارا پتہ ہے ادارہ صدائے اسلام، منصورہ ملتان روڈ لاہور. ہمارا پتہ ہے ادارہ صدائے اسلام، منصورہ ملتان روڈ لاہور. مختلف علاقوں میں ایجنسی کے خواہش مند بھی رابطہ فرمائے. ہمارا پتہ ہے ادارہ صدائے اسلام، منصورہ ملتان روڈ.